الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو عزیز نوجوان ساتھیو ماؤں اور بہنوں اللہ تعالی شأنہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حفظ قرآن کی تکمیل کی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. اس پر جتنا زیادہ شکر ادا کیا جائے کم ہے. اس مجلس میں شرکت کی سعادت یہ ایک مستقل نعمت, پھر یہ کہ ہماری اس مسجد کے ماتحت چلنے والے مدرسے کے چند بچے قرآن مجید کی تکمیل کر رہے ہیں, یہ ہماری اس مسجد کے لیے اور ہماری اس مسجد کے ماتحت چلنے والے مدرسے کے لیے ایک مستقل سعادت ہے. اس مسجد کے مصلیوں کے لیے سعادت, ان بچوں کے ماں باپ کے لیے سعادت, اس بستی میں رہنے والے سبھی لوگوں کے لیے سعادت کا باعث ہے, بلکہ اس پورے شہر میں, بلکہ پورے ملک میں, بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے سعادت کی چیز ہے کہ امت کے چند بچے اپنے سینوں کو قرآن کے خزینے بنا رہے ہیں. ان کے سینے 6000 سے زائد آیتوں کے خزینے بن رہے ہیں, اور اس سے ہمارے یقین میں, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ اس گئے گزرے دور میں اس مادیت کے دور میں جہاں ہر شخص جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کے سامنے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، پیسہ، دنیاوی ترقی، اس دور میں ان بچوں کے دلوں میں اس شوق کا پیدا ہونا کہ میں اپنے سینے کو قرآن مجید کا خزینہ بنا لوں، یہ شوق ان کے دلوں میں کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ شوق وہی پیدا کر رہا ہے جس نے یہ وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون۔ یہ ذکر، یہ نصیحت کی چیز، یہ قرآن ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ شوق، یہ ذوق انہیں حق تعالی شانہ ہی عطا فرماتے ہیں، اور حق تعالی شانہ ان بچوں کے دلوں میں، ایسے ہزاروں لاکھوں بچوں کے دلوں میں اس طرح کا ذوق اور اس طرح کا شوق پیدا کر کے اپنی کتاب کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو ان بچوں کے ماں باپ اور ان بچوں کے خاندانوں کے لیے آج کتنی بڑی خوشی کا دن ہے کہ ان کے بچے بھی آج قرآن مجید کے محافظین کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان للہ تعالی اہلین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے کچھ اہل ہیں، کچھ خاص لوگ ہیں، جیسے بیوی بچے ایک انسان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، بہت خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، انہیں خاص سمجھا جاتا ہے۔ تو اہل کا لفظ استعمال کیا گیا، ان للہ تعالی اہلین، اللہ تعالی شانہ کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته، کہ اہل قرآن، قرآن کے حفاظ، قرآن کے علماء اور قرآن پر عمل کرنے والے، اہل القرآن، قرآن والے، جو قرآن کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں ہے، قرآن ان کی زبانوں پر ہے، اور قرآن ان کی زندگیوں میں ہے، قرآن ان کے سینوں میں ہے، قرآن ان کی زبانوں پر ہے، قرآن ان کی زندگیوں میں ہے، یہ اہل قرآن ہیں۔ یا یہ کہ قرآن ان کے سینوں میں نہیں مگر قرآن ان کی زبانوں پر ہے اور قرآن ان کی زندگیوں میں ہے، یہ بھی اہل قرآن، یہ کم درجے کی۔ اہل قرآن کی پہلی جماعت اونچے درجے کی، کہ قرآن ان کے سینوں میں بھی ہے اور قرآن ان کی زبانوں پر بھی ہے اور قرآن ان کی زندگیوں میں بھی، اور کم درجے کے قرآن ان کی زبانوں پر ہے، وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات پر چلتے ہیں، تو قرآن ان کی زبانوں پر اور ان کی زندگیوں میں، یہ اہل القرآن، یہ اہل القرآن جو ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ اہل قرآن، یہ قرآن والے اللہ والے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ، قرآن والے یہ اللہ والے ہیں، اور صرف اللہ والے نہیں، وخاصتہ، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور محفوظ کرنے کے بعد محفوظ رکھتے ہیں. حافظ کس کو کہتے ہیں؟ حافظ اس کو نہیں کہتے جو قرآن مجید کو محفوظ کر لے، حافظ اس کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کو محفوظ کر لیتا ہے اور کرنے کے بعد مرتے دم تک محفوظ رکھتا ہے. تو جو قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر مرتے دم تک محفوظ رکھتے ہیں، صحت کے ساتھ پڑھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں سینے میں اور محفوظ رکھتے ہیں، تو سینے میں بھی قرآن، زبان پر بھی قرآن، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں صحت کے ساتھ، پھر محنت کرتے ہیں اور قرآن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، قرآن کے مطلب کو سمجھتے ہیں، معتمد ذرائع سے، صحیح لوگوں سے، صحیح کتابوں سے، صحیح طریقوں سے، صحیح راستوں سے قرآن کے مطلب کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی قرآن ہوتا ہے. تو قرآن ان کے سینوں میں ہے، قرآن ان کے دماغ میں ہے، قرآن ان کی زبانوں پر ہے اور قرآن ان کی زندگیوں میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اما تقرؤ القرآن، تو قرآن کو پڑھتا ہے یا نہیں، تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ جی ہاں پڑھتا ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، الحمد سے لے کر والناس تک جو پیغام تجھے قرآن میں نظر آتا ہے وہ من وعن، پورا کا پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا. یعنی آپ جو ہے وہ لیونگ قرآن تھے، چلنے پھرنے والے قرآن تھے، آپ کی ایک ایک ادا سے قرآن مجید کی تعلیم جھلکتی تھی. اللہ تعالی شانہ ان بچوں کو بھی اہل القرآن بنائے اور ہم سب کو اہل القرآن بنائے، اور اللہ تعالی شانہ ہمارے سب متعلقین کو بھی اہل القرآن بنائے، اور اللہ تعالی پوری امت کو اہل القرآن بنائے، ہمارے دلوں میں بھی قرآن مجید رچ بس جائے، ہماری زبانیں بھی قرآن مجید کی تلاوت سے تر و تازہ رہیں، صحت کے ساتھ ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے بنیں، اور دماغ میں بھی ہر وقت قرآن مجید اور قرآن مجید کا پیغام بسا رہے، اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لمحہ قرآن مجید کے پیغام اور قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق گزرے. ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہا، اولیاء، جن کے آج ہم نام لیوا ہیں، جنہیں حق تعالی شانہ نے قبولیت بھی عطا فرمائی، شہرت بھی عطا فرمائی، صدیاں گزر جانے کے بعد ان کے کارنامے اور ان کے نام آج اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ان کے زمانے میں زندہ تھے. ایسے دنیا میں بہت لوگ آئے کہ جب تک وہ زندہ تھے، جب تک ان کا دور تھا، بہت شہرت ملی ان کو، لیکن شہرت الگ چیز ہے اور قبولیت الگ چیز ہے. مشہور ہونا اور بات ہے، مقبول ہونا اور بات ہے. سکالرز، ڈاکٹرز، دین کی خدمت کرنے والے، مگر जिन्होंने इल्म सही तरीके से हासिल नहीं किया था और जिन्होंने दीन की खिदमत सही तरीके से नहीं की, अपने जमाने में बहुत मशहूर हुई, मगर बाद में उनका नाम ऐसा गुम हो गया कि दुनिया में कोई उनको जानने वाला नहीं। और जो अहलुल कुरान थे, जो कुरान वाले थे, जो हकीकी माने में कुरान से वाबस्ता थे, अय्याम जैसे जैसे गुजरते चले जाते हैं उनका नाम उतना ही ज्यादा रोशन होता चला जाता है। मैं अपने दोस्तों से कहा करता हूं कि हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनको उनकी जिंदगी में इतने लोगों ने नहीं जाना होगा जितना उनके इंतकाल के बाद लोगों ने उनको जाना। दूर दूर तक उनके नाम लेवा आज भी दुनिया में मौजूद, और शायद उनके हालात से भी वाकिफ ना हो, अहवाल से भी इतने वाकिफ ना हो, मगर अल्लाह ताला शानहु महबूबियत ऐसी अता फरमाते हैं इन औलियाए कामिलीन को, इन अल्लाह वालों को, के इनके नाम पर गर्दन भी कटवाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। इनके खिलाफ एक नाजेबा लफ्ज सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते। ये जितने गुजरे हैं, ये जितने चमके हैं, ये इल्म और ये तफसीर और ये हदीस और ये फिक्ह और ये विलायत के आसमान में जो हमें सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, ये क्यों? इसलिए कि ये हकीकत में कुरान वाले थे, हकीकत में कुरान वाले, उनके सीनों में भी कुरान था, उनकी जुबान पर भी कुरान था और उनकी जिंदगियों में भी कुरान था। सिर्फ इनकी तिलावत के कारनामे हम सुनते हैं तो अकल हैरान हो जाती है। सलफ सालिहीन का आम मामूल यह था कि हर शख्स सातवें दिन कुरान मजीद को खत्म कर देता था, इसीलिए कुरान मजीद को सात मंजिलों में तकसीम किया गया है। फमी बेशौकिन, पहली मंजिल सूरह फातिहा से शुरू होगी, वो सूरह माईदा पर जाकर खत्म होगी, दूसरी मंजिल सूरह माईदा से शुरू होगी। ये फमी बेशौकिन कुल सात मंजिलें हैं कुरान मजीद की। सात दिन में पूरा कुरान खत्म हो जाता था, और इनका मामूल यह था सलफ सालिहीन के यहां जब किसी से पूछा जाता था कि आपकी तिलावत का मामूल क्या है, और वो अगर ये कहे कि सात दिन में कुरान खत्म कर देता हूं, सात मंजिलों को मैं रोजाना पढ़ता हूं, एक एक मंजिल, और सात दिन में कुरान खत्म कर देता हूं, अगर आप किसी से पूछे आपका क्या मामूल है, और अगर वो ये कहे कि रोजाना साढ़े सात पारे चार दिन में खत्म कर देता हूं, किसी से आप पूछे कि आपका क्या मामूल है, वो कहे कि दस पारे रोजाना तीन दिन में खत्म कर देता हूं, इसका क्या माना होता था? इसका माना यह होता था कि इतनी मिकदार में तहज्जुद में कयामुल लैल में पढ़ता हूं। तो तहज्जुद में कयामुल लैल में पढ़ने के लिए जाहिर है कि दिन को भी कुछ मेहनत करनी पड़ती होगी। तो दिन को ये देखते थे, दिन को दौर करते थे। इनमें से बाजों के बारे में आता है कि याद करके अपनी बीवियों को सुनाते थे, अपने रिश्तेदारों को सुनाते थे बाकायदा। तो याद करना, सुनाना और फिर पढ़ना तहज्जुद की नमाज में। तिलावत का मामूल का मतलब उस जमाने में यह होता था कि कयामुल लैल में कुरान पढ़ा जाए, तहज्जुद में कुरान पढ़ा जाए। ततजाफा जुनूबहुम अनिल मवाजि यदउन रब्बहुम खौफन व तमअ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ। یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، بہت مشہور حدیث، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، میں نے میرے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں مالا عین رات جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت جو کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر جو کسی کے دل دماغ پر گزری نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، جو کسی کی دل دماغ پر بھی نہیں گزری۔ میرے بھائیو، جب ہم ناجائز خوشی کے لیے ناجائز لذت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس ناجائز خوشی کی خاطر، اس ناجائز لذت میں مبتلا ہو کر جنت کی ان ساری نعمتوں کو قربان کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو دنیا میں من مانی کرتا ہے وہ آخرت میں رب مانی کرے گا، جو دنیا میں من مانی کرتا ہے اسے آخرت میں کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا، اسے وہی کرنا پڑے گا جو رب کہے گا۔ رب کہے جا جہنم میں چلا جا تو جہنم میں، رب کہے جہنم میں رہ تو جہنم میں اب رہنا پڑے گا۔ رب مانی، جو دنیا میں من مانی کرتا ہے وہ آخرت میں رب مانی کرے گا، اور جو دنیا میں رب مانی کرتا ہے وہ آخرت میں من مانی کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کے تمہارے دل خواہش کریں گے، جن کی تمہارے دل خواہش کریں گے، اور تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں ہوں گی جن کو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيم، اللہ اکبر، طبیعت پھڑک جاتی ہے اس آیت سے تو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيم، یہ چیزیں تمہیں بطور مہمانی کے ملے گی بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے، یعنی تم مہمان ہوں گے اور غفور اور رحیم خدا تمہارا میزبان ہوگا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے ہرگز ہرگز غیر مسلموں کا، اللہ کا انکار کرنے والوں کا الٹ پلٹ ہونا دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ جن مزوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ دھوکے میں تجھے ہرگز نہ ڈالے۔ لا یغرنک، خطاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہر ہر امتی کو، ہر ہر بندے کو، اے میرے بندے، لا یغرنک، تجھے ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلب الذین کفروا فی البلاد، میرے منکرین کا دنیا کے مختلف خطوں میں الٹ پلٹ ہونا، ان کا اچھلنا کودنا، ان کے ناجائز لذتوں میں محو ہونا، ان کا ناجائز خوشیوں میں مستغرق ہونا اور منہمک ہونا، یہ تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ متاع قلیل، تھوڑا سا مزہ ہے، متاعن، تھوڑا سا مزہ۔ ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فبئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنے سینے کو تقوی کے نور سے منور کرتے ہیں، جو اللہ تعالی شانہ کی ولایت اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے خاص دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں، جو رب مانی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے، وہ میزبان، تم اس کے مہمان۔ وما عند اللہ خیر للابرار، ابرار کے لیے، نیک لوگوں کے لیے وہ چیز جو اللہ کے یہاں ہے بہت بہتر ہے، بہت بہتر۔ یہ سینما، یہ فلم، یہ زنا کی لذت، یہ بد نظری کی لذت، یہ شراب کی لذت، ڈرگ کی لذت، اس کی کیا حیثیت جنت کی نعمتوں کی لذت کے مقابلے میں؟ یہ ساری لذتیں ہیج اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کہ ایک سیکنڈ کے دیدار کے مقابلے میں۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. انسانوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے خواہشات کی محبت. اللہ تعالی شانہ نے ہمارے لیے خواہشات کی محبت کو ایک امتحان کی چیز بنایا ہے. فطری طور پر خواہشات کی محبت ہے, من النساء عورتوں کی محبت, والبنین اولاد کی محبت, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے لگے ہوئے ڈھیروں کی محبت, سونے کی محبت, چاندی کی محبت, پیسوں کی محبت, روپیوں کی محبت, پاؤنڈ کی محبت, شیئرز کی محبت, پراپرٹیز کی محبت, ڈالر کی محبت, پاؤنڈ کی محبت. والخیر المسومہ نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت. اب گھوڑوں کی جگہ پر مرسیڈیز آ گئی, لیکسس آ گئی, جاگیور آ گئی. والخیر المسومہ والانعام اور چوپایوں کی محبت, اب چوپایوں کی جگہ پر پراپرٹیز آ گئی. والحرث کھیتیوں کی محبت. یہ جو شہوات کی محبت ہے یہ اللہ تعالی شانہ نے ہمارے لیے مزین کر کے بھیجا اور شیطان اسے اور مزین کرتا ہے, اسے ڈیکوریٹ کر کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہمارے دلوں کو کھینچتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, یعنی اللہ تعالیٰ شانہ ہمارا ایگزام لیتے ہیں, ایگزام میں ہمیں سوال دیتے ہیں اور سوال دے کر کے خود ہمیں جواب بھی بتلاتے ہیں کہ اس طرح اس کا جواب ہے. ایگزام اور ایگزام کا جواب بھی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے, صرف اس میں دنیاوی زندگی کا فائدہ. متاع قلیل, وہاں کہا کہ تھوڑا سا متاع, تھوڑا سا متاع. یہاں کہا متاع الدنیا, متاع الحیات الدنیا, یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا متاع ہے. متاع کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں سامان, سامان. بھائی سامان لے لیا یا نہیں؟ سامان جب ہم سفر میں جاتے ہیں اور ہینڈ بیگ لیتے ہیں, متاع, سامان لیا یا نہیں؟ سامان, بکس, فائدہ, فائدہ اٹھانے کی چیز, ضرورت کے موقع پر جس سے ہمیں فائدہ پہنچ جائے, متاع. یہ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے ہمیں, دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے, یہ ہفت اقلیم کی سلطنت میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو اگر مل جائے تو یہ سفر پہ جانے والے کی ہینڈ بیگ کی قیمت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. دنیا کی ساری چیزیں مل کر سفر پہ جانے والے کی ایک ہینڈ بیگ میں جتنی ضرورت کا سامان ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی مسافر ہیں, ہم مسافر. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل, تو دنیا میں اس طرح رہ جیسے کہ تو پردیسی مسافر ہے یا راہ گزر. جتنا ہم جمع کر لیں, جتنا بھی جمع کر لیں, ہم پاکستان جا کر, انڈیا جا کر, سعودی عرب جا کر, مکہ مکرمہ جا کر, مدینہ منورہ جا کر, پورے مکہ کو ہم جمع کر لیں, پورے پاکستان کو ہم جمع کر لیں, مگر جب سفر کا وقت آئے گا تو 20 کلو سے زیادہ ہم نہیں لا سکیں گے, سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جانا پڑے گا. اس لیے جتنا ہم جمع کر رہے ہیں اس کی ایک بیگ سے زیادہ حیثیت نہیں. متاع ایک بیگ سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. لوکانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ, اگر یہ پوری دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر اللہ کی نظر میں ہوتی, اس کی حیثیت اگر ایک مسکیٹو اور ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی اس پوری دنیا کی, تو اللہ تعالی شانہ اس کے انکار کرنے اور اس کا انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلا دے, ایک گھونٹ پانی نہ پلا دے. مگر اس پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب پوری دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں, تو اولڈ ٹرافورڈ میں ایک ٹیرس ہاؤس کی حیثیت کیا ہے؟ دو چار مکان اگر ہم نے خرید لیے, ایک آدھ فیکٹری بنا لی, کیا حیثیت اس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مَدْ دُنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ وَاحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ. یہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں, دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں. وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. دنیاوی زندگی کا متاع آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر تھوڑا. دیکھو یہاں بھی متاع, جگہ جگہ پر متاع, دنیا کے لیے متاع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور انگلی نکالے. انگلی کے اوپر جو پانی ہے وہ یہ دنیا ہے اور سمندر جو ہے وہ آخرت ہے. اور یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے مثال دی, ورنہ دونوں مثالوں میں بہت فرق ہے. اس لیے کہ یہ پانی جو ہے ہماری انگلی کے اوپر یہ بھی محدود, یہ بھی ڈیفینٹ ہے, اور جو سمندر ہے وہ بھی محدود اور ڈیفینٹ. دنیا کی زندگی محدود ہے, آخرت کی زندگی لا محدود ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک کنکری کو اس میں سے اٹھا لیا جائے, سوچو میرے بھائیو اگر ہم یہ مسجد نور کو کنکریوں سے بھر دیں اور 1000 سال کے بعد ایک کنکر اس میں سے اٹھایا جائے, صدیاں گزر جائیں گی. زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا اگر کنکریوں سے بھر دیا جائے اور ہر 1000 سال کے بعد ایک کنکری اس میں سے اٹھا لی جائے, تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تو آئے گا کہ یہ کنکریاں ختم ہو جائیں گی مگر آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. تو کمیت کے اعتبار سے, کمیت کے اعتبار سے, کوانٹیٹی کے اعتبار سے دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایک سیکنڈ جتنی بھی نہیں. اور کیفیت کے اعتبار سے, کوالٹی کے اعتبار سے, ویلیو کے اعتبار سے, ویلیو کے اعتبار سے, ویلیو کے اعتبار سے بھی اس کی حیثیت کچھ نہیں. ایک پر کے برابر اگر اس کی قدر و قیمت ہوتی تو میں میرا انکار کرنے والے کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بجدین اسک میتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک بکری کے پاس سے. جدین بکری کے بچے کو کہتے ہیں, تو بکری کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بکری کے بچے کی نہیں, بکری کی جو قیمت ہوتی ہے بکری کے بچے کی نہیں. اور پھر وہ کان کٹا تھا یا چھوٹے چھوٹے کانوں والا تھا, اسک کا, یا تو کان کٹا تھا یا چھوٹے چھوٹے کان والا. اس زمانے میں چھوٹے کان والی بکری کی قیمت اور کم ہوتی تھی, کٹے ہوئے کان والی بکری کی قیمت اور. تو ایک تو بکری کا بچہ تو قیمت کم, کان چھوٹے یا کٹے ہوئے تو قیمت اور کم, اور پھر میتن مردار. اب مردار کی تو کوئی قیمت ہی نہیں, اس سے کہ اس کا گوشت کام نہیں آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مَن يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ, تم میں سے کون چاہتا ہے کہ یہ بکری اسے ایک درہم میں مل جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ, ایک درہم کیا ہم تو اس کو مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے, اس کا کریں گے کیا. اس لیے کہ اگر مردار بکری ہوتی تو اس کا گوشت کام نہ آتا, کم سے کم چمڑا تو کام آ جاتا. یہ تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے کہ اس کے چمڑے کو بھی کار آمد بنانا مشکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ اس بکری کے بچے کی حیثیت سمجھ چکے ہیں, اللہ اکبر, اس آسمان کی آنکھوں نے, چشم فلک نے, اور اس زمین کی سطح نے ایسا معلم دیکھا ہی نہیں, کیسے وہ سمجھا رہا ہے, اللہ اکبر, کیسے وہ سمجھا رہا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ریشم لایا گیا, ریشم جزیہ آتا تھا, فتوحات کا دور تھا, مال غنیمت میں آتا تھا. تو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور ریشم, صحابہ غربت کا دور دیکھا تھا, جب ان کے ہاتھ ہاتھوں میں ریشم آیا تو بہت تعجب کرنے لگے کہ عجیب و غریب ریشم ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اتر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتا جبون من ہذا, تمہیں اس ریشم سے تعجب ہو رہا ہے. والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, لمنازل سعد فی الجنت افضل من ہذا, سعد ابن معاذ جنت میں جن تولیوں کا استعمال کرے گا, تولیوں کا رومال جو ناک صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا برتنوں کو دھونے کے بعد استعمال ہوتا ہے, کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, سعد ابن معاذ کو جنت میں ہاتھ پہنچنے کے لیے جو تولیے دیے جائیں گے وہ اس ریشم سے زیادہ افضل ہوں گے. اس میں دل لگا رہے ہو, جنت میں دل لگاؤ, جنت میں, اور جنت میں دل لگا کر رب مانی اختیار کرو اور من مانی کو فنا کرو. تو جب آپ نے دیکھا کہ اس بکری کی حقیقت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے کہ یہ بکری کسی کام کی نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھائی اور ارشاد فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, لدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم, یہ بکری جتنی تمہاری نظروں میں بے قیمت ہے دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے. کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں, اور کوالٹی اور ویلیو کے اعتبار سے بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. یہ آزمائش ہے میرے بھائیو, آزمائش. حلال طریقے سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے احکام کو قربان کیے بغیر, اللہ کے حقوق, اللہ کے بندوں کے حقوق کو قربان کیے بغیر جتنی دنیا آئے حلال طریقے سے آنے دو, اور جتنی ضرورت ہے استعمال کر لو, اور کچھ رہنے دو تاکہ آڑے وقت پر کام آ جائے, اور باقی کو آگے چلتا کرو. جو آگے چلی گئی وہ ہماری ہے, جو پیچھے رہ گئی وہ وارث ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کس کو اس کے وارث کا مال خود کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ بھائی بیٹے کا مال بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا بہت اچھی حالت میں ہے, مگر اپنا مال زیادہ محبوب ہوتا ہے. تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو اس کے وارث کا مال اس کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے ایسا تو کوئی نہیں ہے, ہم میں سے تو ہر شخص کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگے گیا وہ تمہارا, اور جو پیچھے رہا وہ تمہارے وارث کا. دیکھو نا میرے بھائیو, وہ تو جنتی تھے, وہ تو سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, مگر کتنی کتنی کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اپنی امتیوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں لے جانے کے لیے. زین للناس حب الشہوات, شہوتوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. اللہ نے مزین کی, دل اس طرف کھینچتا ہے, دل اس طرف کھینچتا ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دل چونکہ اس طرف کھینچتا ہے تو ہماری رعایت کی, شادی کرنے کی اجازت دی, اولاد کی اجازت دی, مال و دولت کی بھی اجازت دی, مگر حدود, حدود کہ اس میں اتنا انہماک ہو کہ آخرت کی تیاری سے غفلت نہ ہو. اور جو زائد آئے, زائد اسے انویسٹ کر کر کے صرف دنیا کو مت چمکاؤ اور دنیا کو مت بناؤ, اپنی آخرت کی فکر کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کا مالدار جب قبر میں جائے تو وہاں کا سب سے بڑا کنگال ہو, یہاں تو بہت بڑا رئیس, سب سیٹ صاحب کر کے سلام کریں, مگر چونکہ آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تھا تو مرتے ہی اس کا بیٹا تو بہت بڑا سیٹ ہو جائے گا اور وہ آخرت میں سب سے بڑا کنگال, اور وہاں کوئی پرسان حال نہ ہو. موت آہستہ آ کر یہ بولی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی, حکم رب سے تمہیں لینے آئی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی, ساتھ جائے گی نہ مال و دولت, ان کو ہو جائے گی تم سے نفرت, ساتھ جائے گی نیکی برائی, اب چلو ساتھ میرے اے بھائی. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جو موت کی تیاری کرتے ہیں, جو آخرت کو سنوارتے ہیں, آخرت کو ایک نوجوان لڑکا یہاں 6 مہینے کے ویزا پہ آتا ہے, اور 6 مہینے کے ویزا پہ آتا ہے, کماتا
ہے کماتا ہے یہی اڑاتا ہے کماتا ہے یہی اڑاتا ہے، کوئی شخص اسے عقل مند نہیں کہے گا. آپ سب کا تعلق انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے ہے، وہاں سے جو لوگ یہاں آتے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے چھ مہینے کے لیے، ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں سے اگر ہم دیکھیں کہ کما رہا ہے اور اڑا رہا ہے، کما رہا ہے اڑا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کریں گے؟ اور وہ نوجوان جو یہاں آتا ہے اور پھٹے پرانے کپڑوں میں رہتا ہے، سادے کپڑوں میں رہتا ہے، جو مل گیا کھا لیتا ہے، چار پانچ آدمیوں کے ساتھ ایک کمرے میں شیئر کر کے کم کرایے پر پڑا رہتا ہے اور جمع کر کر کے انڈیا بھیجتا ہے، جمع کر کر کے انڈیا بھیجتا ہے، سب کہتے ہیں کہ بہت ہوشیار ہے، بہت ہوشیار لڑکا ہے، سمجھدار لڑکا ہے. تو میرے بھائیو، جیسے وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے یہاں آنے والے کا یہ ملک وطن نہیں ہے، اسی طرح ہم سب بھی کسی اور جگہ سے آئے ہیں اور وہی ہمیں دوبارہ لوٹنا ہے. فرشتے جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ جمع کر کر کے یہی خرچ کر رہے ہیں، وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں، اور جو آگے بھیجتے ہیں انہیں سمجھدار سمجھتے ہیں. یہ شہوتوں کی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا متاع، دنیاوی زندگی کا سامان. یہ تو دنیاوی زندگی میں جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہے، بس ایک ٹھیلے میں جتنا سامان آ جائے بس کافی ہے، باقی سب آگے بھیج دو. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. اور آگے پھر اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ چمک دمک کی چیزیں، چمک دمک کی چیزیں، یہ شہوت کی چیزیں، یہ دنیا کی رنگ ریلیاں، اس سے بہتر چیز میں تم کو نہ بتاؤں. قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہو اپنی امت سے، اُنبئوکم بخیر من ذالکم، ان لذت اور شہوت والی چیزوں سے بہتر چیز تم کو نہ بتاؤں. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، جو رب معنی میں زندگی گزارتے ہیں، جنات تجری، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا، گھبراہٹ نہیں ہوگا، سٹریس نہیں ہوگا، کبھی فقیری نہیں آئے گی. وازواج مطہرہ، اور ان کو پاک پاک بیویاں ملیں گی. وازواج مطہرہ، پاک بیویاں ملیں گی، پاک صاف ستھری، اس کا جسم بھی پاکیزہ اور اس کا دل بھی پاکیزہ. اس کے دل کے اندر صرف اپنے شوہر کی محبت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں. قاصرات الطرف، اس کی نگاہ ہمیشہ نیچے جھکی ہوئی ہوگی، جب اس کی نگاہ اٹھے گی تو صرف اپنے شوہر کی طرف اٹھے گی. اتنی پاکیزہ، اتنی پاکیزہ کہ اگر وہ تھوک دے سمندر کے اندر، ایک مرتبہ تھوک دے سمندر کے اندر جنت کی عورت اور جنت کی حور، تو سات سمندر کا نمکین پانی بھی میٹھا ہو جائے. اگر وہ جھانکے، اگر وہ اپنا سر نکالے جھانکے آسمان کے نیچے، تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے، اور مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کے درمیان کی جتنی بھی جگہ ہے وہ مشک و عنبر سے معطر ہو جائے. صرف وہ ایسے یوں اندر منہ نکالے، صرف باہر سر نکالے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کے سر کے اوپر جو اوڑھنی ہوگی، اوڑھنی، اوڑھنی سب سے چھوٹا لباس ہوتا ہے، اوڑھنی ایسے اوپر کا جو اوڑھنی، برقع نہیں، اوڑھنی، اس کے سر کے اوپر جو اوڑھنی ہوگی، اس کی قیمت اتنی ہوگی کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان میں جتنی دولت ہے وہ ساری مل کر اس کو نہ خرید سکے. اور ہماری جو بیبیاں ہوں گی، ہماری دنیا کی بیبیاں، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ان کو جنت کی ساری بیبیوں پر بادشاہت عطا کرے گا، اور ہماری دنیا کی جو بیبیاں ہیں وہ ان سے زیادہ پاکیزہ ہو جائیں گی، ان کے دل ان سے زیادہ پاکیزہ، ان کے جسم ان سے زیادہ پاکیزہ. میرے بھائیو، ان جنت کی نعمتوں کو سن کر یہاں اتنا لطف آتا ہے تو جنت میں کتنا لطف آئے گا. یہ جو یہ چمک دمک ہے دنیا کی، دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل. اللہ تعالی شانہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو مقام صدیقیت کے بہت اونچے مقامات عطا فرمائے. یہ شعر میں نے حضرت ہی سے سنا اور حضرت ہی سے یاد کیا. دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، یہ تو خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ دنیا کی چمک دمک اے دل، اس میں شہوت اللہ نے رکھی ہے، شہوت کی محبت جاتی ہے اس طرف، مگر تو کنٹرول، یہی تیرا کنٹرول کرنا. دنیا کی رنگ ریلیوں پہ نہ جانا اے دل، مت جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو نظر آتی ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جو نظر آتی ہے. جن لوگوں نے عشق و محبت کی کچھ زندگی گزاری ہے انہیں پتا ہے کہ عورت جیسی عشق و محبت کے وقت تھی بعد میں ویسی نہیں رہی. یہ تو خزاں ہے، خزاں یہ تو اوٹم ہے، اوٹم اوٹم ہے جو بانداز بہار آئی ہے مگر سپرنگ کی شکل میں آئی ہے. سپرنگ میں درختوں کے پتے آتے ہیں اور پھول کھلنے لگتے ہیں، کہتے ہیں لگتی ہے سپرنگ جیسی مگر ہے اوٹم. یہ دنیا جو ہے سپرنگ جیسی لگتی ہے مگر ہے اوٹم، اور آخرت نظر بھی سپرنگ آتی ہے اور ہے بھی سپرنگ. قل اونبئکم بخیر من ذلکم، ان سب چیزوں سے بہتر میں تمہیں نہ بتاؤں. ان لوگوں کے لیے جو رب معنی میں زندگی گزارتے ہیں، اپنے نفس کو دباتے ہیں، کڑوا گھونٹ پی لیتے ہیں، اپنی خواہشات کو دباتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن نعمتیں بیان کی، جنتیں باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وازواج مطہرہ ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضا مندی، اللہ کی طرف سے رضا مندی، اللہ کی طرف سے رضا مندی. تمنا علیہ، اے میرے بندے تمنا کر، اے میرے بندے تمنا کر، آؤ آؤ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، بولو کیا چاہیے. یہ اللہ آپ نے سب کچھ دے دیا، اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ بہت کام کی جس دینے والا ہوں، بہت قیمتی نعمت اب تک تمہیں ملی نہیں ہے. کہا وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانو یہ رشاد فرمائیں گے، احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں تم پر اپنی رضامندی کو نچھاور کرتا ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں رب ہو کر کہ میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ راضی رہوں گا. ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضامندی. قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اللہ بہت بڑا، تو اللہ کی طرف سے رضامندی بھی بہت بڑی. جو اللہ کو بڑا مان کر اللہ کے احکام کی دل میں تعظیم پیدا کر کے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ شانو چونکہ بہت بڑا ہے اس لیے انعام میں بہت بڑی چیز دے گا، اور وہ ہے رضوان، اس کی رضا مندی. واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ کون ہے یہ لوگ؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اننا آمنا، اے رب اے ہمارے رب ایمان لے آئے، ایمان لے آئے اور آپ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر کبھی کبھی من مانی بھی آ جاتی ہے شیطان اور نفس کی وجہ سے، آپ ہماری لغزشوں کو معاف کر دیجئے. اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے بچا لیجئے. الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہیں، جمنے والے، صبر کرنے والے، یعنی مصیبتوں پہ بھی صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شانہو کے احکام پر بھی مضبوطی سے جمتے ہیں اور گناہوں سے رکنے میں بھی برابر مضبوط رہتے ہیں. الصابرین والصادقین، یہ سچ بولنے والے ہیں، زبان سے سچ بولتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہی دل میں ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی کر کے دکھاتے ہیں. والقانتین، عبادت کرنے والے ہیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں. والمستغفرین بالاسحار، اور تہجد پڑھتے ہیں اور پھر تہجد پڑھنے کے بعد عجب اور بڑائی میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی جو عبادت کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، آپ معاف فرما دیجئے، آپ معاف. سحری کے وقت تہجد پڑھتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں متقین جو جنت میں. قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سوتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. بعض بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے تھے پوری رات قیام کرتے تھے، روتے دھوتے تھے، اور جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ میں اس قابل تو نہیں کہ تجھ سے جنت مانگوں، مگر کم سے کم جہنم سے میری حفاظت فرما دے. وہ نیک کام کر کے بھی استغفار کرتے تھے، اور ہم لوگ گناہ کر کے بھی استغفار نہیں کرتے، وہ نیک کام کر کے استغفار کرتے تھے. تو میرے بھائیو، یہ جنت کی ساری نعمتیں اب ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ دنیا کی لذتوں میں پڑ کے دنیا کی چند روزہ چند منٹوں کی سیکنڈوں کی لذتوں میں پڑ کے آخرت کی ہمیشہ کی لذتوں کو قربان کرو، یا دنیا کی ناجائز لذتوں کو دبا کر قربان کر کے آخرت کی ہمیشہ کی لذتوں کو حاصل کر لو. دنیا میں رب مانی، آخرت میں من مانی، دنیا میں من مانی، آخرت میں رب مانی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تمہارا دل خواہش کرے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ملیں گی جو تم مانگو گے. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک اکانومی کلاس والے اور دوسرے کلب کلاس والے، دو قسم کے. کہتے ہیں کہ جو اکانومی کلاس والے ہوں گے ان کو مانگنا پڑے گا کہ بھائی فلاں چیز ذرا ہمیں دو، کہ فوراً آ جائے گا، آ جائے گی فوراً سیکنڈوں میں، مگر بولنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ بولنے کے بعد آدھ گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے گا، بولتے ہی وہ چیز سامنے، مگر بولنا پڑے گا. اور اوپر والا جو کلب کلاس فرسٹ کلاس والے ہیں، بس ان کو بولنا بھی نہیں پڑے گا. تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جن کے تمہارے دل خواہش کریں گے، دل میں ارادہ پیدا ہوگا کہ سامنے وہ چیز آ جائے گی. اللہ ہمیں یہ فرسٹ کلاس والوں میں سے بنائے. یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. میرے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے حرم شریف میں بیٹھ کر حضرت فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر میں نے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم رب مانی والے ہو جاؤ، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جاؤ. تو بیٹا اللہ سے کہا کرو کہ اللہ آپ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ آپ ہمیں رب مانی والے بنا دے اور متقی بنا دے، تو اے اللہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس سال بنا دیجیے، آپ بنا دیجیے. اور پھر محنت کرو، دعا اور محنت، دعا اور محنت، اللہ ضرور متقی بنائے گا. اللہ نے یہ مہینہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم متقی بن جائیں، اور متقی بن گئے تو عیش ہی عیش ہے، پھر عیش ہی عیش. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ جو ہم سنتے ہیں کہ اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، اور کسی کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا، تو کہا کہ یہ کس کے لیے ہیں، یہ کس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، یہ ان کے لیے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یعنی جب بستر پہ ہونے چاہے تو بستر پر نہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں. جنوب من المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، خوف اور رجا دونوں. ومما رزقناهم ينفقون، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی تہجد پڑھنے والے اور خرچ کرنے والوں کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ داخل ہو رہے تھے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وسیلوا الارحام، سیلا رحمی کرو، وقوموا باللیل والناس نیام، جب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوں رات کو، اس وقت تم اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو میرے بھائیو، آج سے ارادہ کر لو کہ آج سے تہجد ضرور پڑھنی ہے. ہر شخص ارادہ کرے کہ آج سے تہجد نہیں چھوٹے گی. ہاں، اور اس کا آسان طریقہ بتلا دوں، تہجد کی مسنون رکعتیں آٹھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آٹھ رکعت نمازیں پڑھا کرتی تھی تہجد کی، اور کم سے کم رکعتیں دو. تہجد کا مستحب وقت، بہتر وقت سحری کا وقت ہے، مگر اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد. تو عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت سنت پڑھو، دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھو تہجد کی نیت سے، اور اس کے بعد تین رکعت بھیتر پڑھ لو. اب آپ نے اگر یہ عمل شروع کر دیا تو آپ بھی تہجد پڑھنے والوں میں شامل ہو گئے. شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ یہ تہجد کس کام کی, ارے بھائی یہ بھی تہجد ہے, یہ بھی تہجد, یہ بھی تہجد. رمی کے لیے افضل وقت یہ ہے کہ دسویں ذوالحجہ کو سورج ڈھلنے سے پہلے کر لیں, مگر کچھ لوگ سورج ڈھلنے کے بعد بھی جاتے ہیں, ان کی رمی ہو جاتی ہے, اور کچھ لوگ مغرب کے بعد بھی جاتے ہیں, کچھ لوگ عشاء کے بعد بھی جاتے ہیں. وہاں تو یہ نہیں سوچتے کہ سورج ڈھلنے سے پہلے افضل ہے, اب یہ رمی کس کام کی. یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے, وہ ہمیں تہجد گزار بننے نہیں دینا چاہتا. آپ شروع کر دو میرے بھائیو صرف دو دو رکعتیں, اور ایک ایک نسخہ بتاتا ہوں. آپ اللہ سے دو رکعت پڑھ کر یہ کہو, دو رکعت پڑھو, دو رکعت پڑھ کر تین وتر پڑھ لو, اور تین وتر پڑھنے کے بعد تہجد ہی کی نماز ہوئی. جیسے تہجد کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے, اب بھی دعا قبول ہوگی. دعا مانگو اللہ سے اور اس میں ایک بات کہو کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. آپ شکر ادا کریں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا. یہ دو رکعت کی چار ہوگی, چار کی چھ ہوگی, چھ کی آٹھ ہوگی, اور عشاء کی نماز کے بعد کے بجائے آپ بھی سحری کے وقت اٹھنا شروع کر دیں. میرے مرحوم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ صبح صادق جب 18 ڈگری پہ, یعنی ڈیڑھ بجے, 18 ڈگری کے اعتبار سے ڈیڑھ بجے صبح صادق ہو جاتی ہے. مختلف جگہوں میں مختلف اوقات ہیں, میں مفتی نہیں, میرا یہ کام نہیں ہے کہ اختلافی مسائل کو چھیڑوں, میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں. عشاء کی نماز پڑھتے تھے 11:50 کو, 11:50 کو پڑھ کر 11:30 تک میں سو جاتے تھے, اور 12:30 اٹھ جاتے تھے تہجد کے لیے. سو کر اٹھ کر ہمیشہ تہجد پڑھنے کا معمول تھا ان کا. اور ان کے انتقال کے بعد میں نے میری والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ ابا کے بارے میں کوئی خاص بات مجھے بتاؤ, کوئی خاص بات جو مجھے معلوم نہیں ہے اور میرے لیے تعجب خیز ہو. تو ہماری والدہ نے کہا کہ جب سے میری تمہارے والد کے ساتھ شادی ہوئی, اس وقت سے لے کر ان کے انتقال تک جب وہ گھر میں تھے اور میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئے ہوئے ہوتے تھے, تو میں نے کبھی ان کی تہجد کی نماز سحری کے وقت فوت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کرنا ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. تو آج یہ طے کر لو کہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, ختم کر رہا ہوں بات کو اب, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرات جو ہیں وہ تہجد میں پڑھتے تھے. تہجد میں تو پڑھنے کا کیسا معمول تھا؟ پڑھنے کا عروہ, حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چوتھے دن, اکثر تو ساتویں دن قرآن ختم کرتے تھے. عروہ ابن زبیر ہر چوتھے دن قرآن ختم کرتے تھے, چار دن میں ایک قرآن, چار دن میں ایک قرآن. قاری فتح محمد صاحب پانی پتی قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ, قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد وہ قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ, روزانہ 20 سپارے پڑھتے تھے, یعنی 3 دن کے اندر 2 قرآن ختم فرماتے تھے. اور سعید ابن جبیر, تمیم داری, امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم روزانہ 1 قرآن پڑھتے تھے روزانہ. اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان ختم ہونے کے بعد عید کی رات میں 1 قرآن اور عید کے دن میں 1 قرآن ختم فرماتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ 30 سال تک متواتر بیچ میں 1 دن بھی ناغا نہیں ہوا, روزانہ انہوں نے 1 قرآن ختم کیا. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں یہ بات لکھی ہے, ایک ایک قرآن ختم کرنے والے. اور کبھی کبھی ایک رکعت میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی بیت اللہ میں داخل ہوئے, موقع ملا, انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا, ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا. ایک رات انہوں نے 2.5 قرآن ختم کیے, 2.5 قرآن. تو دیکھو پڑھتے بھی بہت تھے قرآن, اور صحت کے ساتھ. آپ حضرات جو ہیں کم سے کم میرے بھائیو ایک پارے کو ٹارگٹ بناؤ, اور ایک پارا نہ ہو سکے تو تھری کوارٹر, نہیں تو ہاف, نہیں تو کوارٹر سے نیچے مت آؤ. روزانہ یاسین شریف پڑھو فجر کے بعد صبح کو, رات کو سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی, سورہ الف لام میم سجدہ, جمعہ کو سورت القحف, اور روزانہ پاؤ پارا کم سے کم پڑھو, الف لام الحمد سے شروع کر کے چلتے رہو آخر تک. اور ساتھ میں کسی کے پاس تجوید بھی سیکھنا شروع کرو. یہ قاری صدیق صاحب مدظل لہم العالی جو ترک سر سے تشریف لاتے ہیں, قاری ایوب صاحب مدظل لہم العالی جو ساؤتھ افریقہ سے تشریف لاتے ہیں, ان کے استاد تھے قاری انیس صاحب. تو یہ قاری انیس صاحب جو ہے ان کے استاد سے قاری محمد سابق, یہ قاری محمد سابق صاحب کے استاد تھے قاری عبد المالک, یہ قاری محمد سابق صاحب کے استاد ہے شاگرد ہے قاری انیس. قاری انیس رحمت اللہ علیہ تشریف لائے فلاح دار ترکیسر, اور ان کے ذریعے دیکھو پوری دنیا میں قرات کا فن جو ہے وہ پھیلا. یہ قاری انیس کے جو استاد ہے قاری محمد سابق, انہوں نے یہ روایت حفظ پورا سبا نہیں صرف روایت حفظ اپنے استاد کے ساتھ 15 سال تک پڑھا, 15 سال تک روایت حفظ. اور جب قاری عبد المالک ہجرت کر کے پاکستان گئے تو لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ جیسا قاری اس بستی کو چھوڑ کے جا رہا ہے, ہم نہیں جانے دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم فکر مت کرو, میں اب جا رہا ہوں, جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. جب بھی میری یاد تم کو ستائے تو میرے شاگرد محمد سابق کو دیکھنا, اس میں تمہیں میری جھلک نظر آئے. محمد سابق قاری دیکھو تجوید میں 15 سال, اور پھر پڑھنے میں دیکھو کتنے کتنے پارے پڑھتے تھے, اور سمجھنے میں سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہ ہو کہ کہاں اتری تھی اور کس کے بارے میں اتری تھی. امام مسروق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے قرآن کی ایک سورت پڑھتے تھے اور پھر اس کی تفسیر میں پورا دن گزر جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 12 سال میں پڑھی, 12 سال میں یاد کی اس کے تفسیر کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے سورہ بقرہ 8 سال میں ختم کی اس سے کہ تفسیر کے ساتھ. اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر شاگرد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے عقل حیران ہو جاتی ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پورے قرآن مجید کی تفسیر 30 مرتبہ پڑھی. 30 مرتبہ تفسیر, ہم سے 30 مرتبہ پوری زندگی میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, 30 مرتبہ تفسیر پڑھی. اور علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وربما طالت علی الایت الواحدۃ مئۃ تفسیر, کہ کبھی کبھی ایک آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے میں نے 100 تفسیریں دیکھی, 100 تفسیریں دیکھی. ثم اسال اللہ الفہم, اور پھر 100 تفسیریں دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ شان سے فہم مانگتا تھا. میں کہتا تھا یا معلم آدم و ابراہیم فہمنی, اے ابراہیم اور آدم کو سکھانے والے تو مجھے بھی سکھا دے اور مجھے بھی فہم عطا فرما. تو دیکھو ان کی زندگی میں تلاوت بھی تھی, ان کی زندگی میں تجوید بھی تھی, ان کی زندگی میں قرآن کو سمجھنا بھی تھا, اور ان کی زندگی میں عمل بھی تھا. عمل پر ایک قصہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں آج کی, کہ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی نے اپنے غلام کو بلایا, کہا کہ بھائی پانی تیار کرو. غلام کو کہا کہ پانی تیار کرو, وضو کرنا چاہتا ہوں, جمعہ کے لیے جانا چاہتے ہوں گے کسی جگہ, کپڑے بھی اچھے تھے. اب وہ بےچارہ مٹکے میں پانی لے کر آئے, وہ مٹکا پھسلا ہاتھ سے, پھسلا تو زمین پر گرا, ٹوٹا, اور کیچڑ جو ہے کیچڑ اچھلا اور اچھل کر حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے. فطری تقاضا ہوتا ہے کہ ذرا غصہ آ جاتا ہے, تو حضرت کے چہرے پر ذرا ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. اب غلام ذرا ڈر گیا تو اس نے کہا کہ حضرت اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت متقیوں کے لیے میں نے تیار کی ہے, اور متقی کون ہے؟ والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں. اگر مجھے میرا شاگرد کوئی غلطی کر کے, میں غصے کے آثار میرے چہرے پر ہوں, اس وقت مجھے اگر کہے کہ حدیث میں ایسا آیا ہے اور قرآن میں ایسا آیا ہے, تو پہلے شاید ایک ہی چپت لگانے کا ارادہ ہو, اب 10 پڑے گی کہ میری اصلاح کر رہا ہے, میرا پیر بن گیا تو. عمل کی طرح تھا قرآن پر, اللہ اکبر, غصہ ہے. اور غلام کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے کہ والکاظمین الغیظ, متقی لوگ تو غصے کو پی جاتے ہیں. تو فرمائے کہ قدم تو غیظی, اللہ کے لیے میں غصے کو پی گیا. تو اس نے کہا کہ حضرت اللہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ متقی لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, والعافین عن الناس. تو کہا جا بھائی عفا تو ان کا, میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. تو کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ شانہ آگے فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ شانہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو کہا کہ انت حر لوجہ اللہ, جا بھائی اچھا کام بھی میں کر لوں, تجھے میں نے آزاد کر دیا. جس نے ناراض کیا اسے آزاد کر دیا, قرآن سامنے آ گیا. بس بھائی اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. یہ جو رب مانی کی میں نے بات کی ہے, رب مانی زندگی میں کب آئے گی؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے, جب ہم قرآن کو صحت کے ساتھ پڑھیں گے, جب ہم قرآن کے میسج کو سمجھیں گے. اور قرآن کے میسج کو سمجھنے کے دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ ہم خود عالم بن جائیں, اور نہیں تو ان کے پاس ہم بیٹھے جو قرآن ہمیں سمجھاتے ہمارے ائمہ مساجد میں اور ان کی سرپرستی میں ہم قرآن کو سمجھے ان کتابوں کو پڑھے ان کی سرپرستی میں اور قرآن کو سمجھ کر اس پر پھر عمل کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آ جائے اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائے اگر یہ ہو گیا میرے بھائیوں تو پھر جو ہے ہماری بھی حالت وہ ہو جائے گی کہ لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے ہماری بھی انشاءاللہ یہ کیفیت ہو جائے گی پوری دنیا میں جو پٹ رہے ہیں مسلمان اس کی وجہ یہ کہ قرآن کو پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تو صحت کے ساتھ نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آج کی اس خیر و برکت والی مجلس کی برکات سے مجھے بھی آپ سب حضرات کو اور دور دور تک مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین